أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي خلقنا لعبادته، والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين، الذي جعلنا من الباكين في عذاب المظلوم، والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بعبد القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ والناس کی ابتدائی آیات جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی، ملک الناس جو انسانوں کا مالک ہے، الہ الناس اور انسانوں کا پروردگار ہے. ان آیات کے ذیل میں موضوع سخن ہے تربیت نسل ظہور. یا علی، گفتگو ہماری یہاں سے شروع ہوئی کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ زندگی میں آنے والی مشکلات میں سب سے اہم ترین، بنیادی ترین مشکل کی طرف توجہ کرے. یہ وہ بات ہے کہ جو انسان کی ظاہر اصلی گرہوں کو کھولے گی، بنیادی گرہوں کو کھولے گی، کہ انسان اصلی ترین مشکل کی طرف متوجہ ہو. کیونکہ انسان مشکلات کو تو سمجھتا ہے، مشکلات کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے، مشکلات کو تو حس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اولویت بندی میں، انڈیکس بنانے میں اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ واقعاً جس کو وہ مشکل کو اوپر سمجھ رہا ہے، شروع میں سمجھ رہا ہے، اصلی سمجھ رہا ہے، کیا اس کی یہ مشکل ہے کہ بھی نہیں. بہرحال یہ ظاہر ہے، میں نے اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی ہے، ایک خالی اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا ہے. مثلاً کہا گیا، کہنے والے نے کہا ایک زمانے میں، پرانی بات ہے، بزرگ جانتے ہیں، ہماری عمر کے لوگ بھی جانتے ہوں گے، کہا گیا کہ ہمارے معاشرے کی سب سے اہم ترین مشکل کیا بیان کی گئی تھی؟ روٹی، کپڑا اور مکان. اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے جذب بھی کیا گیا. آج بھی روٹی، کپڑا، مکان کے نام پہ سب کو جذب کر لیا جاتا ہے. روٹی، کپڑا، مکان، اس سے انکار نہیں ہے کہ انسان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے، اصلی ترین ضرورت نہیں ہے. ضرورتوں میں ظاہر ہے جب آپ فہرست بنائیں گے تو روٹی، کپڑا، مکان بھی اس کی فہرست میں رہے، پر بنائے مثال اس کو میں پیش کر رہا ہوں تاکہ انسان کو سمجھ میں آئے، وہ توجہ کرے کہ اس کی اصلی مشکل کیا ہے۔ وہ ساری مشکلات پہ کی طرف توجہ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کی بنیادی مشکل ہوتی ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے جس انسان کی اپنی اصلی ترین بنیادی ترین مشکل کی طرف توجہ ہی نہ ہو تو وہ اس کے حل کی طرف کہاں جائے گا۔ ظاہر ہے میں بار بار اس بات کو نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ظاہر بات فرد تک نہیں رہتی ہے۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ پھر بات فرد تک نہیں رہتی، فرد جس طریقے سے رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے وہ براہ راست وہ رویہ معاشرے پر منتقل ہوتا ہے، کیونکہ ارتباط ہے فرد اور معاشرے کا۔ لیکن یہ جو بنیادی مشکل ہے، بس اس لفظ کو تمام کر دوں کہ روٹی کپڑا اور مکان اگر آپ کہیں کہ انسان کی سب سے بنیادی مشکل ہے، تو سوال پھر ظاہر ہے یہ کیا جائے گا کہ پھر یہ بتائیے کہ اس انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے۔ بھائی حیوان کی بھی تو مشکل میں بنیادی مشکلات میں سے غذا ہے کہ نہیں ہے، اس کو بھی رہنے کے لیے مکان چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ تو آخر اور یہی وہ وجہ ہے کہ جہاں سے ہم اس بحث میں داخل ہوں گے کہ انسان کی بنیادی ضرورت اور بنیادی سوال یہ ہے، بہت سارے بنیادی سوالوں میں سے، اہم ترین سوالوں میں سے ایک یہ وہ سوال ہے کہ وہ اس ساری کائنات میں اپنی حیثیت کو پہچانے، خود کو درک کرے کہ اس ساری کائنات میں تمام مخلوقات میں پروردگار نے جو جتنی ماں کائنات بنائی ہے اس میں اس کو جو بنایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ظاہر ہے جب اپنی ہی آپ پر متوجہ نہیں ہوگا، خود کو ہی نہیں جانتا ہوگا، تو خود کو نہیں جانے گا تو ظاہر ہے کیسے آگے بڑھے گا، کیسے وہ جو کل میں نے اشارہ کیا کہ کیسے وہ صلاحیتیں، وہ استعداد، وہ خصوصیات جو خدا نے اس کے وجود میں رکھی ہیں، وہ کیسے ان سارے بلٹ ان سسٹم، آج کے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں یہ لفظ، کیسے اس بلٹ ان سسٹم کو ایکٹیو کر سکے گا۔ اس کو یوز کر سکتے ہیں جس ڈیوائس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو کہ اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ کیا ہے، اس کا یوز کیا ہے، کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، کیا کچھ یہ کر سکتی ہے کوئی ڈیوائس۔ آج کی زبان میں اگر کہوں تو جب آپ ایک ڈیوائس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، جیسے اگر کوئی بہترین قسم کی ڈیوائس کسی بچے کے ہاتھ میں دے دی جائے تو وہ بہت سے بہت اس ڈیوائس سے کھیل سکتا ہے، استعمال نہیں کر سکتا، یا استعمال کر سکتا ہے جس بچے کو علم نہ ہو اس ڈیوائس کے بارے میں۔ کیوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں، آپ سے سوال ہے کہ یہ بچہ اس ڈیوائس کو کھیل تو رہا ہے لیکن استعمال کیوں نہیں کر پا رہا، اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے اس ڈیوائس کا، نہ اس ڈیوائس کی جو بلٹ ان سسٹم میں جو کوالٹیز ہیں، جو اس کے اندر جو بھی جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے، جس لیے بھی رکھا ہے، جب اس سے واقف ہی نہیں ہوگا تو کیسے اس کو استعمال کرے گا۔ اور اس مثال کے ذریعے سے اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جب انسان اپنے اندر موجود خصوصیات کو نہیں جان سکتا تو خود سے کھیل سکتا ہے، خود کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے یہ پوری زندگی گزر جاتی ہے خود سے کھیل کھیل کے، اور انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دوسرا کوئی نہیں کھیل رہا ہے اس کے ساتھ، ابھی بات ہو رہی ہے یہ خود اپنے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ کو ڈیوائس سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈیوائس جو ہے بچے کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ کھیلتا ہے نہ جاننے کی وجہ سے، تو انسان اگر خود کو نہ جانے تو خود کو استعمال نہیں کر سکتا، اور جب خود کو استعمال نہیں کرے گا تو صرف کھیلے گا، اور ساری زندگی اگر کھیلتے ہوئے یہاں سے گزر جائے تو اس نے کیا 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 اس نے پھر کھیل کود میں اگر ساری زندگی گزر گئی، بظاہر بہت کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بظاہر بہت کچھ کر دکھ رہا ہے نظر آ رہا ہے، بغیر کسی مثال کے آپ خود مثال خود معین کریں، بظاہر بہت کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے زندگی میں، ان کی بات ہو رہی ہے جو کچھ کر رہے ہوں، لیکن بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی خود سے واقف نہ ہوں۔ جب خود سے ہی واقف نہیں ہوں گے تو کس طریقے سے اس منزل کو حاصل کر سکیں گے کہ جو خدا نے اس مخلوق کے لیے رکھی ہے۔ دو چیزیں نا، ایک خود کو جانے اور ایک اپنی منزل کو جانے، یعنی یہ سمجھے کہ یہ کیا ہے۔ بس یہ لفظ ظاہر قابل تفصیل ہے لیکن اس کا موقع نہیں ہے کہ بہت زیادہ تفصیل بیان کر سکوں، لیکن عام بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جانے کہ یہ خود کیا ہے انسان اپنے لیے ذرا تصور کرے اور اس کو جاننے کی کوشش کرے کہ یہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, کیا ہے اور یہ کیا ہو سکتا ہے. یہ ضرورت نہیں ہے میری, میری زندگی کا مہم ترین سوال نہیں ہے, یہ میرا اپنا سوال ہے, ذاتی سوال ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا ہو سکتا ہوں. اور جیسے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہوں, یعنی اگر میں معراج کی طرف بات کروں کہ کیا ہو سکتا ہوں یہ جانوں, تو یہ بھی جانوں کہ کیا ہو سکتا ہوں. یہ دونوں صفات انسان کے اندر موجود ہیں. یعنی کیا؟ یعنی انسان اگر چاہے تو اب عبودیت کی, بندگی کی, مالک کی بارگاہ میں معراج کو بھی حاصل کر سکتا ہے. اگر یہی انسان چاہے تو اتنا بدبخت کر سکتا ہے کہ خود کو اسفل سافلین بھی کر سکتا ہے. اچھا, یہ ساری باتیں جب ہو رہی ہوتی نا, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہے, ہم اسے محسوس نہیں کرتے, تھرڈ پرسن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تھرڈ پرسن کی گفتگو ہو رہی ہے. اور جب آپ اس کو تھرڈ پرسن کی گفتگو سمجھتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ کے پرسنل, میرے پرسنل میرے لیے مفید نہیں ہوگی. یا ہوگی اگر میں اس کو تیسرے شخص کے لیے سمجھتا رہوں کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے. یعنی جب ہم خصوصیات کی بات کرتے ہیں, جب ہم کمالات کی بات کرتے ہیں, جب ہم فضائل کی بات کرتے ہیں, فضیلتوں کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے ذہنوں میں بھی خود نہیں آ رہا تھا میں. اسی طریقے سے جب پستیوں کی بات کرتے ہیں تب بھی میں خود اپنے لیے نہیں طے کر پا رہا تھا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب آپ اس کو ملموس نہیں کر پائیں گے, جب خود سے جوڑ نہیں پائیں گے اس سوال کو کہ میری بات ہو رہی ہے, تو نہ آپ کو پستیوں کا خوف ہوگا, نہ آپ کو کمالات کا شوق ہوگا. یہ ہو سکتا ہے سر, ہو سکتا ہے یہ کہ انسان اپنے آپ اپنا مسئلہ نہ سمجھے اس کو, جیسے اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں. یہ بالکل سادی سی مثال دوں, اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ جتنے یونٹ بڑھیں گے اتنا بل بڑھ جائے گا. یہ تو ہے نا, ابھی تو پریکٹیکل ہے کہ جتنا یونٹ بڑھے گا اتنا بل بڑھ جائے گا. تو اس کے لیے کتنا, اس کو بند کرو اس کو کھولو, اس کو بند کرو اس کو کھولو, یہ اضافی جل رہا ہے, یہ خطرہ ہے, یہ بڑھا دے گا, اس کو کنٹرول کرو, اس کو سیٹ کرو, اس کو سیٹ کرو. کیوں؟ آپ کو یہ نقصان محسوس ہو رہا ہے, لیکن خود جو ضائع ہو رہے ہیں کہ قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے. یہ کون سا خسارہ ہے کہ زمانہ گزرے جا رہا ہے, میں آگے نہیں بڑھ رہا. میں خود پرسنل پرسنل اس کرے اس کو حس کہ جب بھی جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ میری اپنی بات ہو رہی ہوتی ہے, چاہے نقصان کی بات ہو رہی ہو چاہے میری فائدے کی بات ہو رہی ہو. ورنہ کبھی بھی ادارے دوسروں کو ذہن میں رکھیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا انسان, کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا. میں فضائل کی بات ہو تو بھی دوسروں کی بات ہے, اور نقصانات کی بات ہو تب بھی دوسروں کی بات. درود پڑھے محمد والے محمد پر. یعنی خود کو پہچانے, خود کو پہچانے انسان. آج تک تمام فلاسفہ ادبا, تمام ریسرچرز پوری محنت کے باوجود, پوری زحمتوں کے باوجود, سب کا نتیجہ بڑے بڑے فلاسفہ کا, بڑے بڑے حکما کا, بڑے بڑے ریسرچرز کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری چیزیں پہچانی جا چکی ہیں یا پہچانی جا سکتی ہیں. نہیں پہچانی جا سکتی تو یہ انسان کی وہ صورت ہے جو صحیح طور پر نہیں پہچانی گئی. ابھی انسان پہچان لیا گیا ہے, انسان نے پہچانا ہے خود کو کہ کون ہے یہ انسان. انسان کی بات کر رہا ہوں بغیر کسی خصوصیت کے, میں بات نہیں کر رہا کسی بھی خصوصیت کے ساتھ, صرف انسان. اب ظاہر ہے, یہ ظاہر ہے اگر اس کو بیان کیا جائے تو یہاں موقع ہے, نہ محل ہے نہ بات کرنے کی گنجائش ہے کہ اس کو بیان کیا جائے, ورنہ ظاہر ہے اس کے اندر انسان کی کامیابی نہیں ہوگی جب تک وہ خود کو نہ پہچان لے. خود کو نہ پہچاننے وہ شخص کیسے کاروبار کر سکتا ہے. کاروبار کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ امام کا لفظ ہے, امام نے کہا ہے الدنیا سوق, دنیا کیا ہے؟ بازار ہے. دنیا سوق المؤمن, دنیا کیا ہے؟ مومن کا بازار ہے. کچھ لوگ اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں, امیر فرماتے ہیں, کچھ لوگ اس میں نقصان اٹھاتے ہیں. تو کیسے وہ فائدہ اٹھائے گا یا نقصان کا اس کے طرف توجہ ہوگی جس شخص کو اپنے سرمایے کی کا علم نہ ہو. اب ظاہر ہے اس میں بات زیادہ کرنے لگ جاؤں, یہ سرمایے کے لفظ میں خصوصاً اگر انسان سے اب تخصیص لگا دوں اور کم کر دوں دائرے کو اور محرمانہ گفتگو کریں ہم اور آپ آپس میں, آپ بتائیے پروردگار نے سب سے زیادہ امیر قوم کون سی بنائی ہے؟ امیر دائرے وہی ہوتی ہے نا جس کا سرمایہ زیادہ ہو. آپ اور ہم دائرے مالی سرمایہ فقط سمجھتے ہیں, نہیں, مانوی بھی سرمایہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ امیر ترین قوم کون ہے جس کے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ پروردگار کا سب سے زیادہ موجود ہے, اور پروردگار کی بارگاہ کے قیمتی ترین سرمایہ کو رکھتے ہوئے اگر وہ قوم اس بات پر متوجہ نہ ہو کہ وہ کتنی بڑی سرمایہ دار قوم ہے تو اس سرمایہ سے فائدہ کہاں اٹھا سکتی ہے؟ میں اس کو واضح کر دوں, خالی لفظ دے کے, کہ کون سی قوم سب سے زیادہ سرمایہ دار ہے. ہم ہیں جو سب سے زیادہ قوی اور امیر اور سرمایہ دار قوم ہے. کیسے؟ ایسے کہ پروردگار کے کارخانے کی سب سے زیادہ قیمتی پیغامات کو لیے ہوئے ہیں. یعنی ہم فقط مکے سے لا الہ الا اللہ لے کے نہیں چلے, مکے کا لا الہ الا اللہ بھی ہمارے پاس ہے, مدینے کا محمد الرسول اللہ بھی ہمارے پاس ہے, غدیر کا من کنت مولا فہذا علی مولا بھی ہمارے پاس ہے, کربلا کی کامیابی بھی ہمارے پاس ہے, ظہور کے بھی ہم ہی منتظر ہیں. اس سے زیادہ کوئی امیر قوم ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی سرمایہ دار قوم ہو سکتی ہے؟ اپنی قدر کو پہچانے آدمی. وہ قوم جس کے پاس اس قدر سرمایہ ہو, اس قدر سرمایہ ہو, اتنی قیمتی قیمتی ترین خدا نے, اور اس کے اندر بات وہ بالکل جو میں نے ابھی سحر آپ کو بتائی ہے, یہ لفظ کہہ دوں بس کہ جو سحر آپ کو میں نے بتائی ہے, جو آپ کی خدمت میں, بچوں کی خدمت میں پیش کی ہے, آپ کو پتا نہیں ہے, مجھے پتا نہیں ہے کہ فقط ایک دفعہ یا علی یا حسین کے لیے کتنی لمبی سیر طے کرنی ہوتی ہے. اس پہ توجہ کرے, سرمایہ داری پر اپنی توجہ کرے اور اللہ کی عنایات پہ توجہ کرے. یعنی وہ جو سیر کرنی ہوتی ہے آپ نے کسی نے محنت طے کی ہے؟ وہ طے کی ہے آپ نے؟ میں نے وہ سیر پوری ایک سیر ہے نا. ایک آدمی مشرک ہے اور اسے یا علی تک جانا ہے, کتنا لمبا سفر طے کرنا پڑے گا اس کو. ایک آدمی کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہے, اس کو کتنا لمبا سفر طے کرنا پڑے گا تب جا کے یہ اس قابل ہوگا کہ ایک یا علی کہہ سکے. یہ خطابت نہیں ہے, واللہ خطابت نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ انسان اس قیمتی ترین شے کی قدر کو پہچانے کہ پروردگار نے ہمیں اور آپ کو تو بلا مانگے عنایت کی ہے. ایسے گھروں میں پیدا کیا کہ جہاں پہلے سے یہ درس موجود تھا. وہ سیر کرتا ہے انسان تب جا کے اس کو یہ پتا چلتا من حیث القوم. اور آج کے زمانے میں تو من حیث القوم اگر آپ اور ہم توجہ کریں تو ہماری کامیابی کا زمانہ ہے. جس طریقے سے میں پہلے ہی آ کہہ چکا ہوں اس بات کو, آپ بتائیے آج سے پہلے, کچھ عرصے پہلے, آپ جب جو تاریخی جو مسائل ہوتے تھے بعض مقامات پر مصلحت کی وجہ سے آپ کو خاموش رہنا پڑتا تھا, نہیں پڑتا تھا آفیسز میں؟ بہت سارے ایسے مسائل تھے کہ جس کی مصلحت نہیں ہے کہ وہ وہاں آفس میں ڈسکس کیے جائیں, اور بعض لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے تھے آفیسز میں چڑھائی کر کے کہ وہ جیت رہے ہیں, حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ فقط مصلحت سے خاموش رہنے میں جیت ہوتی ہے. بہت سارے مسائل ایسے جو انہوں نے بیان, لیکن وہ زمانہ گزر گیا. آج کے عالم ہے محسوس کرے خالی ان قیمتی چیزوں کو محسوس کریں. آج پورے اس وقت پورے عالم اسلام میں پورے عالم اسلام میں خصوصاً ہمارے معاشرے میں اگر ہم ملموس مثال لیں, جو لوگ آفیسز جاتے ہیں, جو لوگ یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتے ہیں, صرف ایک کلمہ تمام مسلمانوں کی زبان پہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ظلم کے خلاف قیام کر سکتا ہے تو فقط وہ شیعہ کر سکتا ہے. اور محمد و آل محمد صلوات. یعنی فی زمانہ, اگر اب فی زمانہ اگر ہم اس پہ غور کریں, بالکل سنجیدہ ہو کے غور کریں, اس کو ذرا دیکھیں کہ آیا تشیع کیے فتوحات کا زمانہ ہے کہ نہیں ہے. آج جس طریقے سے تشیع فاتح نظر آ رہی ہے پورے عالم اسلام میں, اس سے پہلے شاید اتنا, یعنی معصومین کے زمانے کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے علاوہ کبھی اتنی رونق دیکھی ہے اسلام نے؟ کبھی اتنی کفر کی پسپائی دیکھی ہے کبھی جتنا کفر پسپا ہوا ہے اس زمانے میں آپ کے میرے سامنے؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم جس کو صحیح کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, اس کو صحیح تحلیل نہیں کر پا رہے ہوتے, اس لیے اس کے نتائج وہ نہیں ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے جو حقیقت ہے. آج تک بھی بہت سارے لوگ ابھی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ابھی بھی امریکہ سپر پاور ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ وہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے, یہ وہ مس کیلکولیشن کی, اگر امریکہ سپر پاور ہے تو حملہ کیوں نہیں کرتا؟ جب موقع مل جائے تب تو حملہ کر دینا چاہیے. موقع ملنے کے باوجود حملہ نہ کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ اور بہت سارے اس قسم کے مسائل. یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیے, خصوصاً مسئلہ فلسطین, اس وقت اگر آپ جا کے دیکھیے مسئلہ فلسطین, آپ سے میں سوال کروں گا سب سے نوجوانوں سے, یہ بتائیے کہ کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے 70 سال مقاومت کی جا سکتی ہے؟ کسی پلاٹ کے لیے, کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنی اولادیں دی جاتی ہیں 70 سال. 70 سال ہونے کے ہیں نا, کہ اس وقت 70 سال ہو گئے ہیں کہ مقاومت کر رہے ہیں, اور اس شدید مقاومت کر رہے ہیں, اتنی مقاومت کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ایک بچہ بھی فلسطین کا ملا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ اب ہم تھک گئے؟ کوئی ایک کلپ ہے کسی کے پاس؟ اسلام کی رونق کا زمانہ ہے, اسلام کی ترقی کا زمانہ ہے, اسلام کی کامیابیوں کا زمانہ ہے. اور کیا کہنے اس کہنے والے کے کہ جس نے ابھی کچھ سال پہلے ہی تو کہا تھا کہ 25 سال کے بعد اسرائیل زمین پر نہیں ہوگا, لگتا تو ایسا ہے کہ 25 سال پہلے ہی نمٹ جائے گا. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. یعنی انسان کو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اپنے سرمایے پر فخر کرنا چاہیے. آج کے زمانے میں تو پریکٹیکل ہم ہمیشہ سے فخر کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم وہ مکتب میں اس مکتب کو نہیں مانتے کہ جس کا ایک دن بھی بغیر افتخار اور فخر کے گزرا ہو. ہم زندہ قوم تھے, ہیں, رہیں گے, لیکن آج کے زمانے میں تو بالکل محسوس مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. کتنا دبایا, کتنا دبایا, کہاں کہاں دبایا. شروع کیجئے کربلا کے بعد سے, کہاں بنو عباس نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ, بنو امیہ نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, پے در پے کیسے کیسے ظلموں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے چلے آ رہے ہیں اور اس لیے باقی رہے. ہمارے استاد کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اگر, بلکہ سید مقاومت کا جملہ ہے, سید حسن نصر اللہ کا جملہ ہے, کہ اگر ہم مٹنے والے ہوتے تو کربلا میں مٹ گئے ہوتے. ہم حسین ابن علی کے غلام ہیں, حسین ابن علی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور جو حسین سے جڑتا ہے وہ یہاں بھی باقی ہوتا ہے, وہاں بھی باقی. درود پڑے محمد و آل محمد پر. Yeah.
سبحان اللہ.
تو یہ افتخار کرنے کا زمانہ ہے, سر اٹھا کے جینے کا زمانہ ہے, تھوک بجا کے کہنے کا زمانہ ہے کہ ہم علی والے ہیں, ہم کربلا والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم ظہور والے ہیں. ہمارا زمانہ ہے, یہ بے تمام معنی ہمارا زمانہ ہے. بالکل کامیابی اپنے کنارے پر آ گئی ہے. یعنی کیا کہنے امام خمینی علیہ رحمہ کے, کہ وہ فرما کے چلے گئے کہ القدس کی جو فتح ہے اس کا راستہ کربلا سے ہو کے گزرتا ہے, جس کو رہبر نے آگے بڑھا کے کہا کہ کیا ہے کہ القدس کا فتح ہونا کعبے کے فتح ہونے کی دلیل ہے. یعنی جب القدس فتح ہوگا تب کعبہ فتح ہوگا, جب کعبہ فتح ہوگا تب آنے والا کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے کہے گا کہ انا بقیت اللہ ہے خیر لکم. یہ ایسے ہے یہ راستہ سارا, یہ ایسے ہی راستہ دار ہے. اربعین سے جائیں گے القدس تک, القدس سے جائیں گے کعبے تک. کعبے کو فتح ہونی ہے, کعبے کو فتح ہونی ہے تو پھر وہ آواز آنی ہے جو صدا حق ہے, جس نے آنا ہی آنا ہے. اب کوئی یہ سارے سفر میں کوئی رکھنا اندازی کرے اور کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پھر ظاہر سوچنا پڑے گا, سب کو سوچنا پڑے گا. بہت پیار سے محبت سے بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو کہے کہ مجلس میں فلسطین کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو, مجلس میں تذکرہ فلسطین اس لیے ہو رہا ہے کہ مجلس ہے مظلوموں کی مشکل کشا, کربلا ہے مظلوموں کی مشکل کشا, حسین ابن علی ہیں مظلوموں کے مشکل کشا. دنیا میں جہاں بھی کوئی مشکل میں پڑے گا مظلوم واقع ہوگا, دوسرا کوئی اس کے پاس نہیں ہے, سیدھا وہ دیکھے گا کہ اگر کوئی بچائے گا مجھے, اگر کوئی مجھے ظلم سے نکالے گا تو وہ یا حسین نکالے گا یا حسینی. تو عرض خدمت کیا ہے؟ عرض خدمت یہ کہ آج کے زمانے میں فتوحات کو محسوس کرے آدمی اور پیار سے محبت سے ادب سے بصیرت سے اس کو منتقل کرے. فرش ادا کا ہمیشہ کا درس یہی ہے کہ یہ کیا ہے, یہ مظلوموں کے لیے مشکل کشا ہے. ہر مظلوم کی نگاہ کس کی طرف ہے دنیا میں؟ اگر ہم مظلوموں کی مدد نہیں کریں گے تو اور کیا ظالم کریں گے ان کی مدد؟ اس وقت مظلوموں کی مدد سوائے علی ولی اللہ کے ماننے والوں کے کون کر رہا ہے؟ بے تمام مانا کوئی کر رہا ہے؟ اور ابھی بھی جب حملہ ہوا تھا, اسرائیل پر حملہ ہوا تھا تو کیا کہا تھا لوگوں نے؟ 57 مسلم ممالک میں کس نے کیا حملہ اور کیوں کیا حملہ؟ اس لیے کہ حملہ وہی کر سکتا ہے جو غالب علا کل غالب کا ماننے والا ہو. وہ کیا حملہ کریں گے جو ہمیشہ مغلوب رہے ہوں؟ وہ کون کہاں مدد کر سکتے ہیں؟ نہ ان کے علماء مدد کر سکتے ہیں, نہ حکومتیں مدد کر سکتے ہیں. جو سرتا پاؤں دشمن کے اور تاغوت کے قرض میں دبے ہوں, جو خود ہی آزاد نہ ہو, وہ کیا کسی کو آزاد کرائیں گے؟ یہ دنیا کی حقیقت ہے, اس وقت کی سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے, صرف افہام و تفہیم ہے کہ خدا را ایسی بات نہ کریں کہ اگر آپ حمایت نہیں کر پا رہے ظہور کی تو خدا را مخالفت نہ کریں. براہ راست ظہور کی مخالفت ہے کوئی اگر اس سیاست کے اندر رکھنا اندازی کرے, براہ راست ظہور کی. اور ظاہر ہے تربیت نسل ظہور کی واجب ذمہ داری یہ ہے کہ خصوصاً اس وقت جو سیاسی تربیت ہے اس کو حاصل کرے. شروع کرتے ہیں وہاں سے, پیچھے سے شروع کرتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے. سیاست اور دین بالکل الگ ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ سیاست جو آپ کے ذہن میں اس سے دین الگ ہے. جو سیاست آپ کے ذہن میں ہے ظاہر ہے اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن زیارت جامعہ کا جملہ ہے, السلام علیکم یا ساست العباد, آئمہ کو خطاب کر کے ظاہر کہتا ہے اے بندگان خدا کے سیاست مداروں تم پہ سلام. آئمہ سے بڑا کوئی سیاست دان ہو سکتا ہے؟ وہ سیاست جو الہی سیاست ہے, وہ ظاہر یہیں سے جب سیکولر ہو جائیں گے, ظاہر جب سیاست اور دین میں جدائی ڈالیں گے تو کہاں سمجھ میں آئے گا, پھر وہ ساری باتیں قبول کرنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ کیا ہے ملا کی دوڑ مسجد تک. کہا گیا نہیں کہا گیا, راسخ کر دیا گیا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ملا کی دوڑ. تو یہ کس نے کیا, یہ کس نے کیا, یہ دوست کرے گا دشمن کرے گا یہ کام, یہ دوستی میں ہوگا دشمنی میں ہوگا یہ کام, ہمیں نہیں پتا. درود پڑے محمد و آل محمد پر. یا علی, ایک اور درود پڑھے محمد و آل محمد. سائن بورڈ پہ لکھوا دیا جیسے چاہو جیو, بعد لوگوں کو یاد ہوگا کوکو کولا کا, کیا لکھوا دیا, دن بھر دیکھو. ظاہر ہے جب دن بھر دیکھو گے تو دماغ میں اترے گا, دماغ سے اترتے اترتے دل میں بھی چلا جائے گا کہ جیسے چاہو جیو. اس سائن بورڈ کا یا اس اسٹیٹمنٹ کا کسی اسلامی ملک میں کوئی جگہ بنتی ہے کہ جیسے چاہو جیو؟ جو ملک مسلمان ہو, جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہو, اس میں گنجائش کہاں ہے جیسے چاہو جیو کی؟ لیکن کیا غیر مستقیم طور پر دماغ میں ڈال دیا کہ بھائی کوئی اللہ واللہ نہیں ہے, کوئی دین وین نہیں ہے, جیسے چاہو جیو. حالانکہ خود یہی پھنسانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ جیسے چاہو جیو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ معبود حق کو چھوڑ کے معبود باطل کی بندگی کرو, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی معبود نہ ہو. پروردگار کو چھوڑ کے آپ ان کی بندگی شروع کر دیں جنہوں نے یہ سائن بورڈ لگایا ہے, جنہوں نے ایسے بہت سارے جملے معاشرے میں دیے ہیں کہ ملا کی موڑ دوڑ کے آئے مسجد تک ہے یہ. یعنی حتیٰ پھر بات جب آگے بڑھتی ہے جاتی ہے کہاں تک جاتی ہے, یہاں تک جاتی ہے کہ آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکومت سے کیا تعلق. سبحان اللہ, ابھی کل ہی تو میں نے کہا تھا کہ انسان کی تربیت کے لیے, وہ جو بیج کی تربیت کے لیے بہترین کسان چاہیے نہیں چاہیے, تو بیج کی تربیت کے لیے تو بہترین کسان چاہیے. یہ انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے کوئی معصوم نہیں چاہیے. شؤون امامت فقط سیاست میں نہیں ہے محدود, امامت کی نہ جانے کتنے شؤونات ہیں, لیکن اس میں سے ایک تو ہے سیاست, اور اس سیاست کا نتیجہ نہیں ہوگا حکومت. یعنی کیا خیال ہے کہ اگر امام معصوم موجود ہو تو پوری زمین پہ کسی اور کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت کرے؟ اگر آپ اسی کو نہیں مانیں کہ امام کے ہوتے ہوئے بھی امام حکومت نہیں کریں گے, تو ساری چیزیں تو ویسے ہی ختم کر دی ہیں آپ نے, جھگڑا ہی ختم ہو گیا, نہ تولا رہا نہ تبرا, ساری چیزیں کیا ہے وہ غلط غلط تحلیل کر کے غلط غلط وسواس کے ذریعے سے اور شبہات کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جائیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا, عام آدمی کبھی متحرک نہیں ہوگا ظہور کی طرف. جس کے ذہن میں تشویش آ جاتی ہے, جس کے ذہن میں شک آ جاتا ہے, اس کے وجود میں جمود آ جاتا ہے, پھر وہ ولایت کے راستے پہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, بڑھ ہی نہیں سکتا. کیسے بڑھے گا؟ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دن بھر آپ کے سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, نہیں 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 باتیں. پوری تحریک کربلا میں, پوری تحریک کربلا میں کہنے والا کہہ رہا ہے کہ پوری تحریک کربلا میں کوئی ایک امام حسین کا امر معروف دکھاؤ. چونکا دینے والی بات ہے کہ پوری تحریک کربلا میں امام حسین کا, امام سجاد کا, بی بی زینب کا, کوئی اسی کا ایک کا امر بے معروف دکھاؤ, ایک ایک امر بے معروف دکھاؤ. سوال کر رہا ہوں بہت ادب کے ساتھ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک امر المعروف دکھاؤ، سر مجھے بتائیے کہ جو امام ہوتا ہے، جو ہادی ہوتا ہے، اس کا کون سا فعل یا کون سا قول، نہ فقط کربلا، کون سا فعل اور کون سا قول ایسا ہو جو امر المعروف یا نہیں از منکر سے خالی ہو؟ کوئی ہو سکتا ہے کسی امام یا کسی معصوم کا کوئی ایک قول یا فعل جو آپ کہیں کہ یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یا اگر نہیں ہوگا تو نہیں از منکر نہیں ہے، ان دونوں سے خالی ہو امام کا فعل؟ اور مجھے تو بظاہر کہنے والے نے جو کہا ہے میں اس کی تکرار نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور پوچھوں گا کہ زیارت وارثہ تو کسی قبا کی جیب سے نہیں نکلی، زیارت وارثہ تو امام نے تعلیم فرمائی ہے؟ کیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرما رہے کہ کیا قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکات وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر؟ آپ پہ سلام کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ پہ سلام کہ آپ نے زکات کو ادا کیا، آپ پہ سلام کہ آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہیں عن المنکر کیا؟ اللہ اکبر، کے کربلا میں امر بالمعروف نہیں ہے، نہیں از منکر نہیں ہے کربلا میں، کربلا میں اگر امر بالمعروف اور نہیں از منکر کو نکال دے تو رہ کیا جاتا ہے؟ کربلا میں اس سے بہتر کہ امر بالمعروف اور نہیں از منکر کو نکالے، اس سے بہتر ہے کہ اس فکر کو اذا خانے سے نکالے، درود پڑھو محمد والے محمد پر، عجیب صورت حال ہے واقع ہے نا اس وقت، سر اس وقت جوانوں کی جو پوزیشن ہے نا وہ ماتم کرنے والی ہے، بزرگوں کو تو ظاہر ہے، بزرگوں کو تو ظاہر ہے زمانہ گزر گیا، ہمارا تو زمانہ گزر گیا، لیکن آج کا جو جوان ہے نا واقع مظلوم ہے، واقع، بلکہ وہ لفظ کہہ دوں کہ واقع اغوا شدہ ہے، کس کا یرغمال ہو گیا نہیں معلوم، ظاہر اس کے لیے بہت سخت ہے، اسی حلیے میں ایک آدمی آگے ایک بات کرے، دوسرا آگے دوسری بات کرے، کتنا مشکل ہو جائے گا اس کو تحلیل کرنا، صحیح سے سمجھنا، لیکن اگر نہیں سمجھے گا، ظاہر زمانہ آخر زمانہ ہے، اسی میں یہی امتحان ہے، اسی میں کامیاب ہونا ہے، اسی سے تو میں نے آپ کی خدمت میں کہا، اسی وہ بلکہ کسی استاد نے کہا کہ وہ اردو کا جو شعر ہے نا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، کہا ہے نا شاعر نے، غزل کا شعر ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں غزل کا نہیں ہے، اب یہ بالکل بعین ہی یہ شعر، ایسے توجہ کرو جیسے صاحب العصر تم سے کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، ادھر گریں گے ادھر گریں گے، ادھر پھنسیں گے ادھر اٹھیں گے، آخر زمانہ ہے، اتنا شدید زمانہ ہے کہ جس میں آپ کو بات، سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ بات سمجھنے کا، بات صحیح بات سمجھنے کا ہنر ایجاد کرنا پڑے گا، ورنہ چاروں طرف سے یہ الغار ہے، کوئی آپ کو یہاں کھینچے گا، کوئی وہاں کھینچے گا، کوئی آگے کھینچے گا، کوئی پیچھے کھینچے گا، اس میں کیسے آپ کامیاب ہوں گے؟ جب تک صحیح بات سمجھنے کا ہنر پیدا نہ کریں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اس خاموش اکثریت کی طرح ہو جو بس کہے سب صحیح ہے، اس میں اس سب صحیح ہے، یہ ہمارے مکتب میں اس کی کوئی گنجائش ہے بھی کیا آپ کہیں کہ سب صحیح ہے؟ بتائیے فرد فرد بتائے، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے ہمارے یہاں کہ ہم کہیں کہ سب کچھ صحیح ہے، یا یہ کہیں کہ ہم سے کیا مطلب؟ یہ سارے وہی سیگمنٹ ہیں جو داخل کیے گئے ہیں ایک امام زمانہ کے سپاہی کو سست کرنے کے لیے، ہم سے کیا مطلب، ہمارا کیا کام ہے اس سے؟ یہ زمانہ نہیں ہے ان سب باتوں کا، ان کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے، چاہے کوئی ہو کسی بھی جگہ کا ہو، اپنا اسٹینڈ تمہیں پروف کرنا پڑے گا کہ کہاں کھڑے ہو، ہر ایک کے لیے پیغام ہے، اپنے سے شروع کروں گا، سب کے لیے پیغام ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے صاحب الزمان کے خیمے کے اعتبار سے، زور حضرت حجت پر اس کی کتنی توجہ ہے، آیا ظہور حضرت حجت کے ساتھ ساتھ ظہور کر کی طرف بڑھنے والے، اس کی مدد کرنے والے، اس کے لیے نصرت کرنے والوں کو صحیح پہچان رہا ہے، یا اس کے خلاف کوشش کرنے والوں کو سمجھ رہا ہے؟ اس کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون ظہور کی طرف لے کے جا رہا ہے، کون ظہور سے روک رہا ہے؟ سمجھ میں جس کے آ رہا ہے وہ خوش نصیب ہے، آج کے زمانے میں سب سے بڑا خوش نصیب وہی ہے جس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ کون ظہور کی طرف لے جا رہا ہے اور کون ظہور سے روک رہا ہے، کسی بھی انداز میں ہو، کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو. انسان کو اس بات کو آج بہت دقت سے سمجھنے کی ضرورت ہے. بلکہ جب انسان دعا کرے تو دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اس بات کی لمحہ لگتا ہے حضرت کے خیمے سے باہر ہونے میں، لمحہ. ذرا سی غلط فکر کی، ذرا سی غلط فکر منتقل کی، لمحے میں انسان کیا ہوتا ہے، خیمے سے باہر ہو جاتا ہے. اور جو خیمے سے باہر ہو جائے کہاں کا رہ جائے گا وہ؟ خیمے سے باہر نکلنے کے بعد پھر کچھ نہیں رہ جائے گا دامن کے اندر. مانگنے کی چیز ہے، رات کو نماز شب کے قنوت میں طلب کرنے کی چیز ہے. یا صاحب الزمان، خدا سے دعا کریں، مولا کو واسطہ بنائیں کہ پروردگار مولا صاحب الزمان کے خیمے میں مجھے رکھ، آج کے بھیانک زمانے میں مجھے حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت ہو. مانگنے کی چیز ہے، مانگنے کی چیز ہے. بس میں نے تمام کیا. ظاہر مانگنا ہے تو ظاہر کوئی واسطہ وسیلہ چاہیے. صاحب الزمان کی بارگاہ میں بہت سارے واسطے وسیلے ہیں، بس ایک وسیلے کی طرف اشارہ کروں اور پھر آپ کے آنسو مولا کے رومال کے حوالے کروں. ایک مکاشفے میں ایک بزرگوار نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں دیکھا کہ مولا، آج جمعہ کا دن ہے نا، پورا دن گزر گیا حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی. دیکھا کہ حضرت درخواستیں ہیں مومنین کی، عاشقوں کی، منتظرین کی. حضرت جس درخواست پہ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے اس پہ دستخط فرماتے ہیں. جمعے کے دن بھی روایت ہے، جمعرات بھی روایت ہے کہ ہمارے انعام اعمال بھی حضرت کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے جب مومن کی خوبی دیکھتے ہیں، نیکی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب مومن کا گناہ دیکھتے ہیں روتے ہیں. کون؟ صاحب الزمان. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا کیا کر رہے ہیں، درخواستوں پہ دستخط کر رہے ہیں، درخواست جو آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں، اس پہ دستخط کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک درخواست جو حضرت کے ہاتھ میں آئی، حضرت نے اسے کھولا، جیسی درخواست پہ حضرت کی نگاہ پڑی، حضرت نے پہلے اسے آنکھوں سے لگایا اس درخواست کو، پھر پورے قد سے بلند ہوئے، کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر اس پہ دستخط کیے. وہ بزرگوار پوچھتے ہیں کہ میں نے اسی مکاشفے میں حضرت سے پوچھا کہ اس درخواست میں کیا خصوصیت تھی؟ اسی واسطے کو آپ نے مانگنا ہے. مولا فرماتے ہیں اس مکاشفے میں کہ اس میں مانگنے والے نے واسطے کے طور پر ہمارے چچا عباس کا واسطہ دیا. بہت مجرب واسطہ ہے اہل بیت کی بارگاہ میں حضرت عباس کا، کیونکہ مولا عباس نے اپنے پورے وجود کو اہل بیت پہ قربان کیا ہے. مولا کے القاب میں ہے باب الحسین. کوئی حسین تک جا نہیں سکتا مگر یہ کہ عباس سے ہو کے گزرے. تو آپ کے آنکھ میں آنسو آ گیا ہے، مولا عباس سے ہی کہہ دیجئے کہ مولا عباس اربعین پہ کربلا بلا لیجئے. آپ باب الحسین ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اہتمام نہیں ہے، لیکن خواہش بہت ہے کہ ہم جا کے کربلا دیکھیں. مولا عباس کا واسطہ بہت مجرب واسطہ ہے. عزیزو، اگر مولا عباس بھی دعا کو قبول نہ کر رہے ہوں ہماری بدبختی کی وجہ سے، تو پھر جناب عباس کو کہیں کہ مولا آپ کو حسین کی 4 سالہ کا واسطہ. وہ جس کی بات آپ نے کبھی رد نہیں کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر، یہاں تک آ گئے عزیزو، بچوں کی مظلومیت سنیے، حسین کے بچوں کی مظلومیت سنیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین بچوں کو کیوں لائے تھے، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ بچوں کی مظلومیت ساری انسانیت کے لیے دلیل ہوا کرتی ہے کہ اگر بڑے قصوروار ہو سکتے ہیں، بچے قصوروار نہیں ہو سکتے۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ آج بھی سکینہ کے رخسار، آج بھی بی بی سکینہ کے رخسار، بی بی سکینہ کے زخمی کان، بی بی سکینہ کا جلا ہوا کرتا، اور لفظ کہوں بی بی کے زخمی رخسار یہ پوچھ رہے ہیں، اسی طریقے سے علی اصغر کی چھدی ہوئی گردن یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی قصوروار ہو کے نہ ہو، ہمارا کیا قصور تھا؟ حقانیت کی، حسین ابن علی کی حقانیت کی دلیل ہے بچوں پہ ہوا ظلم، بچوں نے جو سہا ہے۔ لیکن عزیزو، یہ سارے بچے ظلم سہتے رہے، لیکن کسی نے بھی ایک مقام پہ بھی مقاومت سے ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی ایک بچہ یہ نہیں کہتا ہوا نظر آ رہا کہ حسین ابن علی سے یہ کہے کہ اب آپ بیعت کر لیں، ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ نہیں نہیں، حسین کا آخری وقت تک ساتھ دیا ہے ان بچوں نے۔ عزیزو سنیے، بچوں کی مصیبت سنیے، اتنے بچے ہیں۔ حسین ابن علی کے ساتھ مقتل نے تعداد نہیں لکھی، لیکن بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو حسین ابن علی کے ساتھ آئی ہے۔ اتنی تعداد ہے کہ جب شام غریبہ میں بچے بکھر گئے تو زینب کبریٰ نے بچوں کو جمع کیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں بچے حسین کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ایک جملے میں ساری مصیبت بچوں کی سنیے اور روتے رہیے کہ اتنی تعداد بچوں کی ہونے کے باوجود جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا ہے تو فقط ایک بچہ ہے محمد باقر جو واپس گیا ہے۔ ایک بچہ واپس گیا ہے۔ کہاں گئے حسین کے بچے؟ کہاں چلے گئے زہرا و بتول کے بچے؟ عزیزو، بچوں کا یہ عالم ہے۔ ایک منزل یہ سنیے، سوچئے جب خیمے جلانے اشقیا گھوڑوں پر آئیں گے، تو گھوڑوں پر جب اشقیا آئیں گے تو خیموں میں موجود بچوں کا کیا ہوگا؟ مقتل لکھتا ہے جب فوج اشقیا گھوڑا سمیت خیموں میں داخل ہوئے تو کتنے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے، ٹاپوں کے نیچے خیموں میں شہید ہو گئے۔ شام غریب میں جناب زینب نے ڈھونڈا، آؤ بی بی ام کلثوم کو لے کے چلی، ایک درخت کے نیچے پہنچی، دو بچے گلے میں باہیں ڈالے پڑے تھے، بی بی یہ سمجھی جائے تھک کے سو گئے ہیں۔ جیسے ہی شانہ ہلایا دونوں بچے شہید ہو چکے تھے، دونوں کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ ام کلثوم، آؤ حسین کی امانت کو ڈھونڈے، آؤ سکینہ کو ڈھونڈے۔ فرات کی طرف آواز دی، عباس، سکینہ تو نہیں آئی، عباس مقتل میں آئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچی جہاں زہرا کی کمائی بے سر کا لاشا ایک بچی لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ شانہ ہلایا، خوف سے اٹھی، کہیں ایسا تو نہیں شمر پھر آ گیا۔ اللہ اکبر، بیٹا بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا پوپی اما، شمر نے بہت مارا ہے پوپی اما، پوپی اما میرے رخسار، پوپی اما میرے گوشوارے، پوپی اما میں روتے روتے یہاں، بابا بابا کہتے یہاں، اس لاش سے آواز آئی، بھلیا الیا بھلیا۔ الا ولعنت الله على القوم الظالمين انا لله وانا اليه راجعون. ماتم حسین.